الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلى الله عليه وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے انسانی معاشرے پر، انسانی تہذیب پر، انسانی خاندان پر، انسانی سماج پر، خود انسان پر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا اور اسے تمام خلق میں، تمام مخلوقات عالم میں انسان کو چن لیا، انسان کو منتخب کیا اور انسان کو عزت عطا فرمائی، کرامت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا. انسانوں کو ممتاز قرار دیا تمام مخلوقات میں. ساری کی ساری مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلق کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت کے اوپر مامور کر دیا اور کہا وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے ہر چیز کو خلق کیا ہے، زمین و آسمان میں جتنی ہیں. یعنی زمین کا فرش اللہ نے انسان کے لیے بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ انسان کے لیے لگایا گیا ہے، چاند و سورج کی قندیلیں انسان کے لیے سجائی گئی ہیں، یہ ستاروں کی بزم انسان کے لیے سجائی گئی ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ طیور، یہ وحوش، یہ جانور، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں. چاہے گائے ہو کہ بھینس ہو، آپ ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں، وہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں. آپ کو اس پر قربان نہیں ہونا ہے، انہیں آپ پر قربان ہونا ہے. اگر آپ ان پر قربان ہو جائیں تو یہ انسانی کرامت کے خلاف ہے کہ انسانی معاشرہ، انسانی تہذیب اتنی پست ہو جائے کہ وہ جانور پہ قربان ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اور انسانی معاشرے کو اتنا بلند کر دے کہ جانور انسان کے اوپر ذبح ہو جائے اور انسان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے انہیں ذبح کر دینا. ورنہ آپ دیکھیں، ایک جانور کو انسان کے لیے قربان کر دینا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، جیتی جاتی جاگتی مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان پر سے فدا کر دے رہا ہے. اور یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جرم ہے، بلکہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سعادت ہے، نوش جان، تم پر یہ سب نثار، تم پر یہ سب قربان، اس لیے کہ یہ ان کا نقصان نہیں ہے تم پر فدا ہو جانا، بلکہ یہ تمہارے لیے بھی شرف ہے. جانور اگر انسان پر فدا ہو جاتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہو جاتا ہے. ایک بڑی مخلوق پر چھوٹی مخلوق فدا ہو جاتی ہے تو اسے ارتقا ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کے معاشرے سے ہٹ کر انسانی معاشرے کو کچھ الگ رونق بخشی ہے. جو اس کا کرم, جو انسانوں پر جو نوازش ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. جانوروں کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, جانوروں کے بھی بھائی بہن ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے اللہ نے خاندان نہیں بنایا, ان کو خاندان نہیں دیا. وہ نہ اپنے بھائی کو پہچانتے ہیں, نہ وہ اپنی بہن کو پہچانتے ہیں, نہ وہ اپنی ماں کو جانتے ہیں, نہ وہ اپنے باپ کو جانتے ہیں. بس اتنی دیر تک جب تک ان کی ضرورت پوری نہ ہو جائے. جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ ماں کو بھی غیر سمجھنے لگتے ہیں, وہ باپ کو بھی غیر سمجھنے لگتے ہیں. اسی کو حیوانی معاشرہ کہا جاتا ہے. تو جس کو معاشرہ نہیں کہا جاتا, یہ تو حیوانیت ہے, یہ تو جانور ہے. تو جانوروں کا کوئی سماج نہیں ہوتا, جانوروں کا کوئی معاشرہ نہیں ہوتا.
سبحان اللہ, بے شک
یہ تو انسان پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسان کو خاندان کا فرد بنا کے پیدا کیا. یعنی پہلے خاندان بنایا پھر انسان کو بھیجا, کہ انسان پیدا ہوتے ہی سماج کا حصہ بن کے پیدا ہوتا ہے, وہ خاندان کی فرد بن کے پیدا ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہی اسے ماں بھی مل جاتی ہے, باپ بھی مل جاتا ہے, بہن بھی مل جاتی ہے, بھائی بھی مل جاتا ہے, خاندان مل جاتا ہے, قبیلہ مل جاتا ہے, اس کو شناخت مل جاتی ہے, اس کو پہچان مل جاتی ہے. اب اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ انسانی معاشرے کو جانوروں سے الگ کرنے کے لیے, ان کی تہذیب اور ان کے کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قانون بنایا, ایک قانون وضع کیا, ایک قانون بنایا. اور قانون خود پروردگار عالم نے بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا اس لیے نہیں سکتا کہ انسان کے مزاج سے کوئی اور واقف نہیں, انسان کی فطرت سے کوئی اور واقف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور کے بنائے ہوئے قانون کو انسان کیوں قبول کرے؟ اللہ کے قانون کو اس لیے قبول کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خلق کیا ہے, اس پر احسان ہے, اللہ کا احسان ہے بندے پر. اور انسان اللہ کی ملکیت ہے, اس کی مملوک ہے, اس کی خادم ہے, اس کے بندے ہیں سب. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے قانون بنایا. اگر یہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلنے لگے گا تو انسانی معاشرہ ترقی کرے گا, جانوروں سے ممتاز ہو جائے گا, پیار و محبت ان کے اندر پیدا ہوگی, یہ آپس میں مل جل کے رہنے لگیں گے, یہ ایک دوسرے کا اپنی خواہشات کی خاطر ایک دوسرے کا قتل نہیں کریں گے. آج جو انسانی تہذیب جانوروں سے ہٹ کر ایک علیحدہ تہذیب, ایک خوبصورت تہذیب جو وجود میں آئی ہے دنیا میں, یہ انبیاء کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی بھی معاشرہ انسانی, کوئی بھی انسانی سماج قتل کو اچھا نہیں سمجھتا, چوری کو اچھا نہیں سمجھتا, دوسروں کے حقوق پہ تجاوز کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا, کسی کا مال لوٹنے کو اچھا نہیں سمجھتا, کسی کا مال غصب کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا. کوئی بھی انسانی معاشرہ کسی انسان پر زیادتی کرنا, ظلم کرنا, ان کے خلاف سازشیں رچانا جائز نہیں سمجھتا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے, یہ ان کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے انسانی تہذیب کے لیے پر ایسی تعلیمات پیش کی کہ جس سے انسانی تہذیب آگے بڑھی, انسانی کلچر آگے بڑھا. ورنہ انسان بھی جانوروں کی طرح لوٹ مار کرنے والا ایک جنگلی جانور بن کے رہ جاتا. اس کو جو ہے اس کو مدینہ فاضلہ میں جو بدلا, انسانی تہذیب میں جو بدلا, یہ جو کلچر وجود میں لایا, یہ انبیاء نے وجود میں لایا, ان کو تربیت کی. ورنہ جنگلی انسانوں میں اور شہری انسانوں میں فرق ہے, دیہاتی انسانوں میں شہری انسانوں میں فرق ہوتا ہے. جنگل میں رہنے والا انسان اور معاشرے میں پروان چڑھنے والا انسان، خاندان میں پرورش پانے والا انسان، معاشرے اور تہذیب اور جو ہے وہ دوست احباب اور کلچر میں پیدا ہونے والا اور یہاں پر بڑھنے والے انسان کی بات الگ ہوتی ہے اور ایک جنگل میں رہنے والے انسان کی بات اور ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نے آہستہ آہستہ انسانی ذہنوں کی تربیت کی، انسانی ذہن کو بنایا اس قابل کہ وہ اللہ کی تعلیمات اور آسمانی تعلیمات کو قبول کرے اور انسان کے رشتے کو اللہ سبحانہ وتعالی سے جوڑ دیا اور انسان کی زندگی کا مقصد حیات، دنیا اور دنیا کی چیزیں جو انسان سے پست ہیں، اس کو مقصد حیات نہیں بنایا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو اور اس تک پہنچنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا قانون یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو مجھ پر فدا کر دو، کیونکہ تم اپنی خواہشات پہ عمل کرو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، تمہاری خواہشات تمہیں رسوا کر دیں گی، لہٰذا تم اپنی خواہشات کو قربان کر دو میری اتباع میں، میری اطاعت میں، جب تم میرے حوالے ہو جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری رضا پہ چلنے لگو گے تو میں تمہاری رضا کو قبول کروں گا، میں پھر تمہاری مرضی کو اور تمہاری خواہش کو قبول کرنے لگوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تمہاری خواہش نہیں ہے، تم نے اپنی خواہشات کو مٹا دیا ہے ہماری خواہش پر، یعنی رضا الہی کی خاطر اپنی مرضی کو ختم کر دیا نا بندے نے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ خدا خود بندے سے پوچھتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ بندے کا حسن و جمال چھین لیتا ہے۔ جو بندہ اپنا حسن و جمال اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اس بندے کا حسن و جمال چھین لیتا ہے، چھین کے اپنا حسن و جمال اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی صفات کو اس کی ذات سے الگ کر لیتا ہے اور اپنے صفات اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تبھی تو انسانی معاشرہ الہی معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور خدائی معاشرے میں بدل جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ احکامات الہیہ انسانی معاشرے کی تہذیب کو بڑھانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک ایک حکم آہستہ آہستہ آتا رہا، جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا رہا، ایک ایک حکم انبیاء کے توسط سے۔ انسانوں میں سے چند برگزیدہ شخصیتوں کو اللہ نے خود انہی کے درمیان سے ان کے پاکیزہ نفوس کو منتخب کر لیا ہے اپنا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچانے کے لیے۔ تو ہر معاشرے سے اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے آدم کو چن لیا، آدم کو مصطفیٰ بنا دیا، نوح کو مصطفیٰ بنا دیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنا دیا، ان سب کو چن لیا۔ کس کے لیے چنا؟ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک بندے کو منتخب کیا اور اس کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا۔ تو جب اللہ کسی بندے پر وحی نازل کرتا ہے اور رابطہ قائم کرتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ہے نا، تو اس سے وہ کام لیتا ہے جو اپنے ملائکہ سے لیتا ہے۔ اگر ملک سے ملک کا کام لے تو ملک ملک ہی رہتا ہے، لیکن انسان سے جب ملک کا کام لیا جاتا ہے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا، ملکوتی ہو جاتا ہے اور الہی نمائندہ بن جاتا ہے، خلیفہ ارض کہلاتا ہے۔ جب بندہ انسان جب اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے تو وہ خلیفۃ الارض بن جاتا ہے، اسی کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نمائندہ ہے زمین پر، اللہ کا پیغام اس کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ جو کنکشن قائم ہوتا ہے جس شخص سے، اسی کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، نبی وہ ہے جس پر خبر، جو خبر دینے والا ہے وہ نبی ہے۔ اب جو اللہ کا پیغام پہنچتا ہے اس شخص تک، اب دو حال سے خالی نہیں ہے، کہ اب یہ پیغام وہ اپنی ذات تک محدود رکھے تو نبی ہے، لیکن جب اس پر مزید ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنی حد تک اس پیغام کو نہ رکھیں بلکہ اس پیغام کو دوسرے بندگان خدا تک بھی پہنچائیں، یہ مزید ذمہ داری ان نبیوں کو دی جاتی ہے جن کا حوصلہ اس قدر بلند ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی کو وہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی ہے کہ جو وہ حوصلہ نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ انبیاء مشرکین کے درمیان میں الہی پیغام پہنچانے کا وہ عزم و حوصلہ اپنی ذات میں نہیں پاتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار میں اس سے بڑھ کے ذمہ داری نہیں قبول کر سکتا ہوں، لیکن کچھ انبیاء خواہش کرتے ہیں کہ ہاں پروردگار میں اس سے بڑی ذمہ داری کا متحمل ہو جاؤں گا، تو یہ ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پہ ڈال دے تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے تم امتحانات دینے کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا، پھر ہم تمہیں مشکلات سے گزاریں گے۔ اگر وہ کہتا ہے ہاں میں ان مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں تو اپنا حوصلہ بتاتا ہے، معاشرے مشرکین کے ماحول میں، فساق کے ماحول میں، خون خاروں کے ماحول میں، دشمنوں کے ماحول میں پیغام حق پہنچانے کی صلاحیت جب ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک دو شخص کے مقابلے میں نہیں بلکہ ہزاروں انسانوں کے مقابلے میں حق بولنے کی طاقت، عام انسان کے مقابلے میں نہیں سلطان جائر کے مقابلے میں، ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیام حق پہنچانے کی جب صلاحیت کسی نبی میں ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو رسول بنا دیتا ہے، اور پھر ان رسولوں میں سے وہ رسول کہ جو اپنے عزم و حوصلے سے ایک ایک فرد کو جمع کر کے امت تشکیل دے لیتے ہیں اور قوم بنا لیتے ہیں، اور ضرورت ان کو پڑتی ہے ایک پورا قانون ان کے لیے بھیجا جائے، ایک پورا قانون مرتب کر کے اس ماحول کے لیے، اس ملت کے لیے، اس امت کے لیے جو انہوں نے محنت کر کے جو امت تشکیل دی ہے، جو انہوں نے اپنی قوم تشکیل دی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جب ان پر قانون بھیجتا ہے، کتاب نازل کرتا ہے، تو اسی نبی کو، اس رسول کو صاحب کتاب اور صاحب شریعت کہا جاتا ہے۔ تو مرحلہ کس قدر آگے بڑھا، اور انبیاء کا حوصلہ، 124,000 انبیاء، کوئی رسول ایسا نہیں ہے جو نبی نہ ہو، البتہ ہر نبی رسول نہیں ہے لیکن ہر رسول نبی ہے، غور فرمایا، ہر رسول پہلے نبی ہوتا ہے بعد میں رسول بنتا ہے۔ اب رسولوں میں ہر رسول اول العزم نہیں کہلاتا، ہر رسول اول العزم نہیں ہوتا، مگر ہر اول العزم رسول ہوتا ہے، ہر اول العزم جو ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ رسولوں میں سے کچھ رسول کو صاحب شریعت اور صاحب کتاب بنایا کہ انہوں نے قوم تشکیل دی، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، تب اس قوم کے لیے قانون آیا، اس قانون نے، وہ قانون جو جناب موسیٰ پہ نازل ہوا ان کی قوم کے لیے، کہ جس کے وہ صاحب شریعت تھے اسی کا نام تورات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو قانون مرتب ہوا اسی کا نام انجیل ہے۔ اب آپ آئیے، اول العزم پیغمبروں میں بھی سب ایک مرتبے کے نہیں ہیں، جیسے ہر نبی ایک مرتبے کا نہیں ہے، جیسے ہر رسول ایک مرتبے کا نہیں ہے، اسی طرح سے اول العزم پیغمبروں میں بھی سارے اول العزم پیغمبر ایک جیسے نہیں ہیں۔ نوح بھی اول العزم پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اول العزم پیغمبر ہے، جناب موسیٰ بھی اول العزم پیغمبر ہے، جناب عیسیٰ بھی اول العزم پیغمبر ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ اول العزم پیغمبر ہیں۔ لیکن ان تمام اولو العزم پیغمبروں میں ہمارے رسول کو جو مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ کسی بھی رسول کے حصے میں نہیں آیا، فضائل میں بھی مصائب میں بھی. ایسا نہیں کہ صرف فضائل میں ہے کہ جتنی فضیلتیں تمام انبیاء میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری فضیلتیں ہمارے نبی میں پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے جتنے مصائب تمام انبیاء نے علیحدہ علیحدہ طور پر برداشت کیے ہیں، وہ تمام مسائل ہمارے نبی نے، وہ تمام مصائب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا. کہ حضور فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی، کسی رسول کو نہیں پہنچائی گئی. روحانی اذیت اپنی جگہ پر، جسمانی اذیت اپنی جگہ پر، نہ صرف نبی کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، نبی کی اولاد کو بھی نشانہ بنایا گیا. اب کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ ان کی اولاد کو اتنا ستایا گیا ہو جتنا ہمارے نبی کی اولاد کو ستایا گیا ہے. تو یہ جو نبی کریم کی خصوصیت ہے یہ صرف فضائل میں نہیں ہے، مصائب میں بھی ہے. جتنی فضیلتیں خاندان اہل بیت کے لیے لکھی گئی ہیں اتنے ہی مصائب خاندان اہل بیت کے لیے لکھے گئے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر خاندان اہل بیت کو شرف عطا کیا ہے، منزلت عطا کی ہے، فضیلتیں عطا کی ہیں، تو صرف فضائل نہیں بلکہ ان کے ساتھ مصائب میں بھی انہیں جو ہے منفرد رکھا ہے کہ جتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں کسی خاندان نے نہیں برداشت. تو اب نبی کریم سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی قوم کے لیے خدمات انجام دی، لیکن نبی کریم کی خدمات کا آپ صلہ دیکھیے جو اللہ نے دیا ہے، اور جو انہوں نے جو حوصلہ دکھایا ہے وہ حوصلے کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں کہ جناب نوح 950 برس کی انتھک کوششوں کے بعد اپنی کشتی میں جن لوگوں کو سوار کر کے نجات عطا کرتے ہیں، پوری زندگی کا ماحصل 80 آدمی سے زیادہ نہیں. 950 برس کی تبلیغ کے بعد جناب نوح کہتے ہیں پروردگار میں صبح شام اپنی قوم کو دعوت حق دیتا رہا، لیکن 950 برس کی تبلیغ کے بعد جب کشتی تیار ہوتی ہے تو اس کشتی میں جو لوگ سوار پا کے نجات حاصل کرتے وہ 80 آدمی سے زیادہ نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب نوح کی کوششوں کا نتیجہ 80 آدمی سے زیادہ نہ ہو سکا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جناب موسیٰ و جناب ابراہیم کی تاریخ بھی دیکھتے جائیے، جو کامیابی 124,000 انبیاء میں ہمارے نبی کو اپنی 23 سالہ مختصر سی زندگی میں، آپ زندگی کا کی یہ محدودیت دیکھیے، 23 برس دیکھیے، 950 برس کی کوششیں دیکھیے، 23 برس میں نبی کریم نے وہ زخم کھائے ہیں، وہ اذیت برداشت کیے ہیں جو 950 برس جناب نوح نے بھی نہیں برداشت کیے. اسی لیے کہتے ہیں جتنی مصیبت مجھ پر پڑی ہے کسی نبی پہ نہیں پڑی، کسی رسول پہ نہیں پڑی. یعنی 950 برس کی اذیت نبی کریم نے صرف 23 برس کے عرصے میں 40 برس کے سن میں نبی کریم اعلان کرتے ہیں، 63 برس کی پوری زندگی ہے نبی کریم کی ظاہری زندگی. اس 63 برس کی زندگی میں 40 سال کو آپ ہٹا دیجئے، جو تبلیغی زندگی ہے نبی کریم کی وہ صرف 23 سال ہیں. اس 23 سال میں اتنے انقلابات لے کے آئے، اور اس جزیرت العرب سے اسلام کا آغاز کیا جہاں اسلام مر چکا تھا، جہاں تعلیمات انبیاء مر چکی تھی. 500 برس کا عرصہ دور جاہلیت میں ان لوگوں نے گزارا تھا. جناب اسماعیل کے بعد نسل اسماعیل میں کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، کوئی رسول نہیں پیدا ہوا. اب جو رسول نسل اسماعیل میں پیدا ہو رہا ہے وہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جبکہ اس طرف جناب ابراہیم کے دوسرے فرزند جناب اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ ہے، لیکن ادھر جناب اسماعیل سے جو سلسلہ چلا ہے جناب ابراہیم کی نسل ابراہیمی کا، تو جو دعا کی تھی خلیل نے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ پروردگار ایک رسول کو مبعوث فرما، تو جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوتی ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں. نبی کریم دعائے خلیل کا نتیجہ بنتے ہیں، اور اسلام کا آغاز ابتدا سے فرماتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مشرک ماحول میں، دور جاہلیت میں، تاریکی کے دور میں نبی کریم ایک چراغ جلاتے ہیں، اندھیرے میں چراغ جلاتے ہیں، اور یہ چراغ کی لو کو اس قدر بڑھاتے ہیں کہ یہ چراغ آفتاب بن جاتا ہے، سراجن منیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی، ہم آپ کو شاہد بنا رہے ہیں، مبشر بنا رہے ہیں. ان منزلوں سے نبی گزرے، نبی شاہد بنے، مبشر بنے، نذیر بنے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنے، ایک چراغ بن گئے، سراجن منیرا، ایک پورا آفتاب بن گئے ہدایت کا. نبی کریم نے آہستہ آہستہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی بنیاد رکھ کر، یہاں سے نبی کریم نے عقائد کو پہلے مضبوط کیا، ایمان کو مضبوط کیا، اس کے بعد اب احکام شریعت مدینے میں جانے کے بعد، یہاں کا عرصہ مکے کے عرصے میں عقائد مضبوط کرتے رہے، مدینے میں جب نبی کریم نے معاشرہ تشکیل دیا تو اب قانون کی ضرورت پڑی. غور فرمائیے گا، میں غدیر سے قریب آ رہا ہوں، کہ معاشرہ تشکیل پایا، نبی کریم نے مدینے میں قانون وضع کیا، قانون ایک کے بعد ایک قانون آتا رہا. پہلی سال ہجرت میں ایک قانون آیا، دوسرے سال ہجرت میں ایک قانون آیا، تیسرے سال ہجرت میں قانون آیا، چوتھے سال ہجرت میں قانون آیا. بانی اسلام اسلام کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اینٹ پر اینٹ جما رہے ہیں، اسلام کی دیوار بلند ہوتی جا رہی ہے، انسانی معاشرے کی دیوار بلند ہو رہی ہے، انسانی تہذیب کی دیوار بلند ہو رہی ہے، ایک اسلامی قلعہ بن رہا ہے، یا اسلام کا کارخانہ وجود میں آ رہا ہے. اسلام ایک ایسا کارخانہ ہے جو انسان بناتا ہے، یعنی خام انسانوں کو پختہ انسان بنا دیتا ہے. ایک خام انسان کو پختہ انسان بنا دیتا ہے. اسلام انسان سازی کا سب سے بڑا کارخانہ، یہ کارخانہ کس نے بنایا؟ نبی کریم نے. نبی کریم نے جزیرۃ العرب میں ایک مشرک ماحول میں، مشرکین کے درمیان میں رہ کر اسلامی تہذیب کو وجود ملایا. اس طرح سے وجود ملایا کہ جب مشرکین مکہ نے انہیں ملک سے باہر کر دیا، اور جب یہ لوگ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے، اور ملک نجاشی نے ان سے یہ پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، تو جعفر ابن ابی طالب نے جو توضیح دی ہے اس سے اسلام کا درس اور اسلام کی تہذیب اور اسلام کے کلچر اور اسلام سے محبت کے اسباب کا پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ پہلے، نبی کریم سے کے آنے سے پہلے، ہم لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے، ہم گندی نالی کا پانی پیا کرتے تھے، ہم کو حلال اور حرام کی تہذیب نہیں تھی، اچھے اور برے کا احساس نہیں تھا، ہم محرم اور نامحرم کا فرق نہیں سمجھتے تھے، ہم حلال و حرام کا فرق نہیں جانتے تھے، ہم جائز اور ناجائز کو نہیں سمجھتے تھے، ہم نجس جانوروں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ہم کتے بلیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ہم سور کا گوشت کھایا کرتے تھے، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ انسانی کلچر اور انسانی تہذیب. یہ نبی کریم کا صدقہ اور یہ ان کا طفیل تھا کہ انہوں نے ہمیں حیوانوں سے ممتاز کیا، اور یہ بتایا کہ انسان حیوانوں سے الگ ایک باشرف مخلوق کا نام ہے. ہمیں اپنی عزت اور غیرت کا احساس نبی کریم نے دلایا، ہمیں اپنے شرف کا احساس ہوا، اپنی منزلت کا احساس ہوا. تو نبی کریم نے آہستہ آہستہ، ایک ساتھ پردے کا حکم نہیں آ گیا، ایک ساتھ جو ہے نماز کا حکم نہیں آ گیا، ایک ہی وقت میں جو ہے زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، آہستہ آہستہ احکام آتے رہے. زکوٰۃ کا حکم آیا، پھر خمس کا حکم آیا، پھر جہاد کا حکم آیا، آہستہ آہستہ احکامات آتے رہے اور انسانی معاشرہ اور انسانی تہذیب میں ترقی ہوتی گئی، کمالات پیدا ہوتے رہے، کمالات پیدا ہوتے رہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کو جتنے احکام کی ضرورت تھی وہ تمام کے تمام احکام نبی کریم نے پہنچا دیے. انسانی معاشرے کا رشتہ اللہ کی ذات سے ایسے جوڑ دیا کہ انسانوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ نے اس قوم کو پسند کر کے اپنی تمام تعلیمات ان کے حوالے کر دی اور انہوں نے دل و جان سے ان احکام کو قبول کر لیا اور تمام کے تمام احکام انسانی معاشرے تک پہنچا دیے. جب یہ احکام الہیہ پہنچا دیے گئے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اب کسی نئے حکم کی ضرورت نہیں تھی. غور فرمایا آپ نے، اب کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں تھی. بال، سر کے بال کیسے کاٹنا چاہیے، پیر کے ناخن کیسے لینا چاہیے، یہاں تک کہ تمام احکام بتا دیے گئے. غسل کیسے کرنا چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے، طہارت کے احکام کیا ہے، نماز کے احکام کیا ہے، ساری زندگی کے تمام عبادات، معاملات، تمام چیزیں، مخلوق سے مخلوق کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے، مخلوقات کا خالق سے رشتہ کیسے ہونا چاہیے، نماز و زکوٰۃ کے تمام احکام پہنچا دیے گئے. اب مزید احکام کی ضرورت نہیں، بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے احکام پہنچا دیے گئے بس اسی پر انسان عمل کر لے، معاشرہ بس انہی احکام پر عمل کر لے. جتنی نمازیں پہنچا دی گئیں، جتنے احکام پہنچا دیے گئے، روزے کا جو احکام پہنچایا گیا بس اسی پر انسان اگر عمل کر لے، واجبات پر اگر عمل کر لے، انہی مستحبات پر اگر انسان عمل کر لے اور انہی مکروہات سے انسان پرہیز کر لے، انہی حرام سے اگر انسان پرہیز کر لے تو انسانی معاشرہ اور انسانی تہذیب بکھرنے سے بچ جائے گی. جو انبیاء کا مشن تھا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا، اب آپ بتائیے کہ جو انبیاء نے 124,000 پیغمبروں نے جو زحمتیں برداشت کر کے انسانی معاشرے اور انسانی تہذیب کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ الہی معاشرہ بن گیا اور الہی تہذیب اور دین الہی پر سب کے سب جمع ہو گئے. اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا، اس کو اللہ نے تمام وہ قانون، دین کیا ہے، قانون الہی کا نام ہے. اسلام اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ نے پہنچا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ پہنچا تو دیا گیا، لہٰذا اب رسولوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب آپ بتائیے کہ اب کوئی رسول ہے ہمارے درمیان میں؟ رسول اللہ کے بعد اللہ نے پھر کسی رسول کو بھیجا ہو تو آپ بتائیں؟ کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے؟ کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اور رسول مبعوث ہوا ہے؟ کوئی اور رسول رسول کریم کے بعد مبعوث نہیں ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اللہ نے کسی اور رسول کو مبعوث کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب کسی قانون کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے ذریعے سے بھیجا جاتا تھا، جس کے ذریعے جس کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی، اسی کو رسول کہا جاتا تھا. اب رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہی وہ مسئلہ ہے کہ اب یہاں امت رسول کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے. گزشتہ امتوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ گزشتہ امتیں رسولوں کو دیکھنے کی عادی ہو چکی تھیں اور وہ رسولوں کا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب آدم سے لے کے خاتم تک انسانی معاشرے کو بغیر اپنے نمائندے کے نہیں چھوڑا ہے، بغیر اپنے خلیفہ کے نہیں چھوڑا ہے، بغیر اپنے نبی اور رسول کے کوئی معاشرہ ابھی تک خالی نہیں رہا ہے. یعنی انسانی معاشرہ بغیر حجت خدا کے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہا ہے. اللہ نے انسانوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے. وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، اگر اللہ کی حجت، اللہ کا نمائندہ روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب تک آدم سے لے کے ہمارے نبی کی ذات تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں گزرا انسانی معاشرے پر کہ جہاں اللہ کا نمائندہ نہ رہا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد آیا کوئی اللہ کا نمائندہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کی سنت بدل گئی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سنت کو بدل دیا ہے کہ اب تک اس نے کسی نہ کسی انسانی کامل کو پیدا کیا کرتا تھا اور انہیں منتخب کیا کرتا تھا، بندوں کے درمیان میں ایک بندے سے اس کا رابطہ ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے سے وہ بندوں تک اپنے احکام پہنچایا کرتا تھا، جس پر وحی نازل ہوتی تھی، تو کیا سلسلہ وحی منقطع ہو گیا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانی معاشرے کو اللہ نے اب یوں ہی چھوڑ دیا ہے قیامت تک؟ کیا اتنا بھروسہ پیدا ہو گیا ان لوگوں پر کہ اب یہ لوگ جو قانون ان کو اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے اس میں اب یہ تحریف نہیں کریں گے؟ جو قانون ان کے حوالے کیا جائے گا یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں تحریف نہیں کریں گے، قرآن مجید کی آیات کو نہیں بدلیں گے، اس پر عمل ویسے ہی کریں گے جیسے نبی نے بتایا ہے؟ یہ قانون بنا کر اب یہ پاکیزہ قانون نبی کریم کس کے حوالے کریں گے؟ یہاں ایک مسئلہ ہے، اب یہ جو انسانی معاشرہ ہے اس کا رکھوالا کون ہے؟ بکرے کے مندوں کو کوئی نہ کوئی ہکانے والا چاہیے نا، تو یہ کام رسولوں کا تھا، رسول انسانی معاشرے کو ہکایا کرتے تھے، اب سوال یہ ہے کہ اب تو کوئی رسول نہیں ہے، اب تو کوئی نبی نہیں ہے، تو کیا یہ نبی کریم کے بعد اس امت پر ظلم نہیں ہوگا کہ اس معاشرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر رہبر کے بغیر رہنما کے چھوڑ دے؟ یقیناً یہ امت دیگر انبیاء کی امتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ امت ہے، آگے بڑھیں، سب سے زیادہ پسندیدہ امت ہے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ امت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان میں کیا کوئی نمائندہ الہی کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو احکام نبی کریم نے پہنچا دیے ہیں کیا اس میں تحریف کا امکان نہیں ہے؟ کیا اس میں بدلے جانے کا امکان نہیں ہے؟ کیا جو پیغام پہنچایا گیا ہے وہ ویسے ہی امت کے درمیان میں رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ کیا یہ محفوظ رہے گا یا محفوظ نہیں رہ پائے گا؟ یہ ایک سوال ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے تمام احکام پہنچا دیے، اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب کوئی نئے پیغام کی ضرورت ہے نہیں جو انسانی معاشرے کو جس کی ضرورت ہو، نہیں ہے. لیکن کیا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو پیغام پہنچا دیا گیا ہے اس پر اجرا ہو، اس کے اوپر عمل کیا جائے؟ یعنی نمازوں کا حکم کیا اس لیے پہنچایا گیا ہے کہ نماز پڑھے نہ پڑھے؟ بیت المال کے احکام اس لیے پہنچائے گئے، اور جو ہے زکوٰۃ کا حکم اس لیے پہنچایا گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں؟ قانون پہنچا دیا گیا کہ قانون پر عمل کریں یا نہ کریں؟ قصاص و دیات کے مسائل حل ہوں یا حل ہو نہ ہوں، اس سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام یہ تھا کہ یہ معاشرے تک پہنچا دیے جائیں، اب یہ معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس کو سنبھالے یا نہ سنبھالے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے نمائندے کو اب نہیں بھیجیں گے، تو پھر یہ اللہ کے قانون کی، یا وہ قانون جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قانون کی بنا پر، وہ قاعدہ لطف جس کی بنیاد پر اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، کیا یہاں قاعدہ لطف نہیں آئے گا؟ کیا اللہ پر یہ مہربانی، یہ نوازش نہیں ضروری ہو جاتی ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے ایک ایسے رہبر اور ایک ایسے رہنما کا تعین کرے جو ان سے یہ اعمال کروائیں، جس کی نگرانی ہو، یعنی قرآن پر کوئی محافظ ہو جو قرآن میں تحریف سے روک سکے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ علی کو مانتے ہیں تو پھر تحریف قرآن کو نہیں ماننا ہوگا. تحریف قرآن کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علی کی امامت کے قائل نہیں ہیں. دین اگر بدلا ہے تو پھر یہ ائمہ علیہ السلام کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر سب کے سب لوگ سب کے سب لوگ اگر راضی ہو جائیں, صرف علماء کے حوالے, جس طرح سے علماء یہود کے حوالے دین کر دیا گیا تو کس طرح سے علماء یہود نے دین کو کھلواڑ کر دیا تھا, اسی طرح سے کیا امت محمد کے علماء بھی اتنے سنجیدہ تھے کہ وہ اس قسم کا کام نہیں کرتے تھے جو علماء یہود نے کیا ہے؟ اگر کوئی نمائندہ الہی نہ ہوتا تو قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے ہمارے ائمہ نے کربلا کیوں ہوئی؟ قرآن کو بچانے کے لیے, دین کے تحفظ کے لیے ہوا ہے نا, شریعت کو تحفظ کے لیے ہوا تاکہ شریعت کے اندر دخل اندازی نہ کی جائے, بدعتوں کو سے روکنے کے لیے کہ بدعت سنت کا درجہ نہ لے, حکمرانوں کی عادتیں, حکمرانوں کا کردار دین کا حصہ نہ بن سکے, اور یزید کا کردار نبی کریم کی سنت نہ قرار پائے. اس کے لیے امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ تمام ائمہ کی ذمہ داری کیا رہی؟ قرآن کا تحفظ, تاکہ قرآن میں تحریف نہ ہو, قرآن اپنے مرکز سے نہ ہٹے, قرآن کے الفاظ نہ بدلے جائیں, قرآن کے معانی نہ بدلے جائیں, قرآن کے مصادیق میں تحریف نہ کی جائے. اس کے لیے ائمہ علیہ السلام کے مضبوط ہاتھوں کے حوالے کیا گیا. یہ نظام, یہ سسٹم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینے میں قائم کیا تھا, بیت المال نبی کریم نے قائم کیا تھا, جنگ کے اصول بتائے تھے, صلح کے اصول بتائے تھے, انسانی معاشرہ, انسانی تہذیب میں پورا قانون اسلام کو رائج کیے تھے. یہ قانون اسلام کو من و ان جیسے نبی کریم اجرائے احکام الہیہ کرتے تھے, ویسے ہی کوئی مجری قانون الہیہ کی ضرورت تھی یا نہیں تھی جو نبی کریم کے جیسے نبی کریم کی سنت کو برقرار رکھے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو شخص سنت رسول سے واقف نہیں ہے وہ سنت رسول کا اجرا کیسے کرائے گا؟ جو خود نفس رسول نہ ہو وہ کیسے رسول کی طرح کرے گا؟ رسول کی طرح رسول کے دین کی نگہبانی وہی کرتا کر سکتا ہے کہ جو نبی میں سے ہو, جو نبی کی آغوش کا پروردہ ہو. اسی لیے بتا کہ جب نبی کریم نے سورہ برات کو کسی شخص کے حوالے کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اس شخص کے ہاتھ سے سورہ برات کو چھین لیجئے, آپ خود جائیے یا آپ میں سے جائے. اب اس کے لیے جو ہے, اس کے لیے ظاہری طور پر رسول اللہ نے جو ہے ذمہ داری سنبھالی تربیت کی, اور باطنی اعتبار سے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ائمہ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی. جس طرح سے رسول اللہ کی راست تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ تھی, اور تمام امتیوں کی تربیت نبی کے حوالے کی گئی, نبی تمام امت کے مربی ہیں, اور نبی کا مربی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اسی طرح سے امیر المومنین کو دو تربیتیں ملی. ظاہری اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ملی, اور باطنی اعتبار سے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نے ان کی تربیت کی کہ وما تشاؤنا الا یشاء اللہ, اے اہل بیت تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
بر محمد و آل محمد صلوات.
اب مسئلہ بہت سنجیدہ ہے. یہاں پر سب سے اہم دیکھیے, غدیر کو اگر جو ہے جشن میں اس طرح سے بیان کیا جائے کہ ناروں کے غوغے میں اور ناروں کی آوازوں میں مفہوم غدیر اگر ختم ہو جائے تو پھر جو ہے غدیر کو سمجھا کیسے جائے گا؟ غدیر کے لیے سیمینارز رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقت اور ضرورت غدیر کو سمجھایا جا سکے کہ آخر غدیر کی ضرورت کیوں پڑی انسانی معاشرے کو. غدیر کو ماننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, امت رسول کے لیے ضروری ہے, بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ غدیر کو مانے. اس لیے کہ جو قانون, جو سب سے بہترین قانون جو اللہ کو پسند ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اس قانون کے تحفظ کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ بعد رسول یہ ہے کہ یہ شریعت کا تحفظ کیسے ہو, یہ قانون کا تحفظ کیسے ہو. یہ قانون جو رسول امین کے ذریعے سے بھیجا گیا، یعنی جبرائیل امین کے ہاتھوں سے بھیجا گیا، امین کے ہاتھوں سے آیا ہوا قانون، امین کے قلب پر نازل کیا ہوا قانون، کیا آپ خائنوں کے حوالے کر دیں گے؟ ان کے حوالے کر دیں گے کہ جنہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، جو لوگ خود شرک میں ملوث رہے ہیں بعد رسول، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا، جو جن کے ہاتھ شرک میں آلودہ ہیں، کہ ان کے ہاتھ کے حوالے یہ قانون کر دیا جائے گا؟ امت اسلامیہ اس بارے میں سوچیں کہ آخر قانون اسلام، پاکیزہ قانون، ان نجس ہاتھوں کے حوالے کر دیا جائے گا جن کے ہاتھ شرک سے رنگے ہوئے ہیں، جن کا چہرہ بتوں کے آگے جھک چکا ہے؟ تو پوری امت میں، تمام اصحاب رسول میں ایک ایسا چہرہ ڈھونڈنا ہوگا جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی بھی بت کے آگے، کسی بت قدے میں سجدہ نہ کیا ہو۔ تو ایک ہی ہے وہ جسے کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد، انی جائلک للناس اماما، جو خلیل کو کہا گیا تھا اس کی حقدار کون ہیں امت میں، اولاد خلیل میں وہ کون ہیں؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک میں مبتلا رہا، جس کی زندگی شرک میں گزری ہو، جس نے اللہ کی ذات کا احترام نہ کیا ہو، اس کے حوالے اللہ کا قانون کیا جائے گا؟ جو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکتا ہو، وہ امت کو کیسے بچا سکتا ہے؟ جو سنبھال نہ سکتا ہو ایک اسپے بے ہنگام کو، وہ کیا سنبھالے گا نظام اسلام کو؟ کہتے ہیں کہ خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ تو پیام صاحب نے کہا کہ جو نہ سنبھال سکتا ہو ایک اسپے بے ہنگام کو، وہ کیا سنبھالے گا نظام اسلام کو؟ جو اپنا گھوڑا نہ سنبھال سکتا ہو، وہ اپنی ذات کو کیسے بچا سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو شرک سے نہ محفوظ رکھ سکتا ہو، وہ امت کو شرک سے کیسے بچا سکتا ہے؟ مسئلہ شرک سے نجات دینے کا ہے۔ اب شرک سے نجات کون شخص دے سکتا ہے؟ وہ شخص جو خود شرک میں مبتلا رہا ہو۔ خلیفۃ الارض کون بن سکتا ہے؟ انسانی صفات، الہی صفات کا حامل ہونا چاہیے، شجاعت الہیہ کا وارث ہونا چاہیے، الہی قوت کا وارث ہونا چاہیے۔ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے یہ در خیبر کو اپنی انگلیوں سے نہیں اٹھایا ہے، بلکہ اللہ کی طاقت سے اٹھایا ہے۔ اور پھر وہ شخص کہ جسے حضور کہیں لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، کہ مت گھبرا، مت ڈر، جو حشرات الارض سے ڈر جاتا ہو، وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتا ہے؟ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ماننے والوں کا ہے۔ قصور ان کا نہیں ہے جو جنہیں خلیفہ بنا دیا گیا، قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کو خلیفہ مان لیا۔ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک میں سیدھے چلوں، میری پیروی کرتے رہنا، جب میں راستے سے بھٹکنے لگوں تو تم میری ہدایت کر دینا۔ وہ خود جو ہدایت کا محتاج ہے، وہ دوسروں کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسا ہو کہ جو سنت میں شک نہیں کر سکتا ہو، جس کی زندگی شک میں گزری ہو۔ دیکھیے، سقیفہ اور غدیر کا فرق یہی ہے، سقیفہ کا سلسلہ شک سے شروع ہوتا ہے اور غدیر کا سلسلہ یقین سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے قرآنی بنیادیں چاہیے نا، قرآنی بنیادیں چاہیے۔ آپ قرآن سے گفتگو کرتے ہیں نا، آپ بتائیے خلیفے کے صفات قرآن میں کیا بیان کیے گئے ہیں؟ بعد رسول حاکم مسلمین کس کو ہونا چاہیے؟ جو جاہل مطلق ہے اس کو ہونا چاہیے، اور جو باب مدینۃ العلم ہے اسے ہونا چاہیے۔ بالکل سامنے کی بات ہے نا، اس کے علاوہ یہ اندھیرے اور اجالے کا مسئلہ ہے، یہ تو منطقی بات ہے۔ یہ باتیں جو ہیں تاریخ کے حوالے ہونے کی نہیں ہے کہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے، اس کا فیصلہ تو پہلے عقل و منطق کرے گی، اس کے بعد تاریخ کے حوالے ہوگا۔ پہلے تو مسئلہ قرآن سے رجوع ہوگا، پہلے مسئلہ عقل سے رجوع ہوگا۔ تو قرآن مجید سے جب مسئلہ رجوع ہوگا تو قرآن مجید تو خود تم سے سوال کر رہی، کیا ہم نے تمہیں عقل نہیں دیا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے دو؟ اب بتاؤ کہ غدیر اور سقیفہ برابر ہو سکتی ہے؟ غدیر اور سقیفہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ اب انسانی معاشرے سے، انسانی عقلوں سے سوال ہو رہا ہے کہ اے عقل رکھنے والو، یہ بتاؤ کہ غدیر بہتر ہے یا سقیفہ بہتر ہے؟ باب مدینۃ العلم بہتر ہے یا وہ جو سنت سے واقف نہیں ہے، جن کی زندگی نبی کریم کے ساتھ بس چند مہینوں کی ہیں، جنہوں نے چند مہینے چند سال نبی کریم کے ساتھ گزارے وہ اتنے محترم ہو گئے، اور جن نے پوری زندگی آغوش رسول میں گزاری ہو، جس کا بچپنا، جس کی جوانی اور جس کی پوری زندگی نبی کریم کے گھر میں بسر ہوئی ہو، اس کے بارے میں آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ امیر المومنین سے زیادہ ترجیح قرآنی اصولوں کی بنیاد پہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ آپ علم کی بنیاد دیکھیے، آپ آئیے عقل و فراست کی بات کیجئے، تجربے کی بات کیجئے، تو جتنا تجربہ امیر المومنین کو ہے، مکی کی ابتدائی دور امیر المومنین نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، پورے اسلام کی بنیادوں کو رکھتے ہوئے علی ابن ابی طالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور کی گھر کی زندگی بھی، حضور کے باہر کی زندگی بھی، مسجد کی زندگی، محراب کی زندگی، خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی، علی سے زیادہ کون شاہد ہے؟ تقوی کی بات کیجیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اگر قرآنی بنیاد ہے تقوی، اور امیر المومنین امام المتقین ہیں، کوئی ہے یہ جو دعویٰ کرے کہ علی سے زیادہ کوئی اور بھی تقویٰ رکھتا تھا؟ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو لائیے اس کے کردار کو امیر المومنین کے کردار کے سامنے رکھے، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ دین کس کے حوالے ہونا چاہیے۔ اب آپ آئیے ایمان کی بات کیجئے، شجاعت کی بات کیجئے، کسی سے پوچھیے کہ امت رسول اصحاب نبی میں علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی شجاع تھا؟ اگر تھا تو بتائیے کہ کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، بدر میں کتنے لوگ مارے گئے، احد میں کتنے لوگ ان کے ہاتھ سے مارے گئے؟ نبی کریم کے ساتھ ساتھ کسی نے تلوار چلائی ہے تو علی ابن ابی طالب ہے نا۔ شجاعت میں، علم میں، تقوی میں، ایمان میں، کردار میں، امیر المومنین کو کل ایمان کہا ہے نا حضور نے۔ یہ ساری حدیثیں، یہ ساری آیتیں ایک طرف رکھتے ہوئے آپ دین کو اس کے حوالے کر رہے ہیں، آپ کو بچانا کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا بچانا ہے؟ سنت بچانا ہے نا، قرآن بچانا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں مجھے سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکا، اس کے حوالے آپ پورے قرآن کو کیسے کر سکتے ہیں؟ جو حافظ قرآن نہ بن سکے، اسے محافظ قرآن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جو قرآن کے ظاہر کو نہ سمجھ سکے، وہ قرآن کے باطن کو کیسے سمجھ؟ مسئلہ دیکھیے جذبات کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے مناظرہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے آپس میں مناقشہ کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے پر فخر و مباحت کرنا نہیں ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، مسئلہ قانون الہیہ کا ہے، مسئلہ ہمارے اور آپ کا نہیں ہے، نہ علی سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے، نہ آپ کی کوئی رشتہ، اس لیے کہ علی کا رشتہ کسی سے نہیں ہے، علی کا رشتہ اللہ کی ذات سے۔ مسلکوں میں علی کو قید مت کریے، مذہب کے اندر علی کو قید مت کریے کہ علی شیعوں کے ہے، فلاں سنیوں کے ہے، ایسی کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا ہے، مسئلہ قانون الہیہ کا ہے، مسئلہ جو ہے شریعت کا ہے، اور شریعت محمد مصطفیٰ کی نہیں ہے، اللہ کی شریعت ہے، جو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے اللہ نے پہنچائی ہے، اس سے پہلے موسیٰ کے ذریعے سے، اس سے پہلے عیسیٰ کے ذریعے سے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ذریعہ بنایا اللہ نے۔ قانون الہیہ کا مسئلہ ہے، مذاق نہیں ہے یہ۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ قانون الہیہ کو، جن لوگوں کو اس قانون سے کوئی ربط نہیں ہے، ان کے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بنے۔ آپ کو جب نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، حج کرنا ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دینی ہی نہیں ہے، جہاد کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کا امیر المومنین سے کیا رشتہ ہے؟ علی ابن ابی طالب آپ کے لیے کیا ہیں؟ رشتہ دار ہیں تو رکھیے آپ اپنے پاس، دیکھیں رشتے داری کا مسئلہ نہیں ہے۔ کتنے ابو لہب بھی رشتے دار ہیں، ابو جہل بھی رشتہ دار ہیں تو رشتہ جتائیے, آپ کہیے میرے بھتیجے ہیں, رہنے دیجئے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, رشتہ داری سے کیا فرق پڑتا ہے. مسئلہ رشتہ داری کا نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو وہ تو زبیر بھی کہہ سکتے ہیں میرے رشتہ دار ہیں, ابو لہب بھی کہہ سکتا ہے میرا رشتہ دار ہے. تو رشتہ داری کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ قانون الہیہ کا ہے. جن کو قانون الہیہ کا پاس و لحاظ ہے وہی یہ سوچیں گے کہ کس کے ہاتھوں میں یہ اسلام محفوظ رہ سکتا ہے اور کون سے ہاتھ غیر ذمہ دار ہیں, کہ کن ہاتھوں تک یہ قانون پہنچ سکتا ہے. مسئلہ سنت نبی کا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے, نبی کریم کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کا ہے کہ یہ سنت خلیل کو کون بچائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد رسول کسی بھی صحابی کے ہاں سنت نبی پوری کی پوری مکمل نہیں ملتی, کرچی کرچی شکل میں ملتی ہے. ٹوٹے ہوئے آئینوں میں جس طرح سے تصویر دیکھی جاتی ہے ویسے ہی تمام اصحاب اور تمام امتی ہیں. کہ نبی کی خلوت کی زندگی کوئی بتا سکتا ہے تو کوئی جلوت کی زندگی بتا سکتا ہے, کوئی محراب کا حال سنا سکتا ہے تو کوئی ممبر کی حال کو سنا سکتا ہے, کوئی گھر کی کیفیت کو بتا سکتا ہے تو کوئی میدان کی کیفیت کو بتا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا شخص جو گھر کی زندگی بھی جانتا ہو, خلوت نبی کو بھی جانتا ہو, جلوت نبی کو بھی جانتا ہو, جو نبی کی محراب والی زندگی کو بھی جانتا ہو, میدان والی زندگی کو بھی جانتا ہو, تو وہ ذات صرف سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اور کوئی ذات نہیں. اسی لیے اب ارشاد ہو رہا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من رب. یہاں یا ایوہ النبی نہیں پکارا, یاسین نہیں کہا, طہٰ نہیں کہا, مزمل نہیں کہا, مدثر نہیں کہا. یہاں یہ نہیں کہا اے میرے پیارے نبی, یہ نہیں کہا اے شاہد, اے مبشر, اے نذیر, بلکہ کہا یا ایوہ الرسول. منصب رسالت کو مسئلہ یہاں پر پیار و محبت, یہاں اصولوں کی بات ہو رہی, وہ رشتہ اپنی جگہ پر, وہ پیار محبت حبیب محبوب یہ ساری باتیں نہیں ہیں. یہاں شاہد اور مبشر کی بات نہیں ہے, یہاں طہٰ و یاسین کا ذکر نہیں ہے, یہاں مزمل اور مدثر کی بات نہیں ہے. اے کملی والے, اے شاہد و مبشر, یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں. یہاں منصب نبی کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ بہت حساس ہے. اور نبی کے لیے کوئی مسئلہ حساس ہو سکتا ہے؟ نبی کو پورا ہم و غم یہ ہے کہ خود مٹ جاؤں گا مگر اسلام کو مٹنے نہیں دوں گا. نبی کا تو یہ فلسفہ ہے نا کہ میں اپنے خلاف بھی جا سکتا ہوں مگر اسلام کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ ہے نبی کریم کا اصول. مجھے تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں ہے, میرے سر پہ کچرا پھینک دو, برداشت کر لوں گا, شریعت پہ کچرا نہ پھینکنا. یہ ہے نبی کا اصول. نبی کہتے ہیں قانون پر کچرا نہ ڈالنا, قرآن کے اگر سر پہ کچرا ڈالا جائے گا تو میں اپنا سر کٹا دوں گا. یہ ہے نبی کا اصول. نبی کہتے ہیں پھر تلوار نہیں روکوں گا. وہ مصطفیٰ کی تلوار جو نیام میں رہتی ہے وہ اپنے لیے رہتی ہے, تلوار نیام میں اس وقت نکل جائے گی جب قرآن پر کچرا پھینکا جائے گا. جب بدعتیں قرآن کے اندر پیدا ہوں گی اور اپنا کردار اور اپنی رویشوں کو تکمیل اسلام کے بعد, یہی وجہ ہے ابتدائے اسلام سے لے کر پہلی اینٹ سے آخری اینٹ نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے, اور یہ آخری فیصلہ بھی نبی خود کر کے جائیں گے, امت کے حوالے نہیں کریں گے کہ امت یہ کہے کہ دین مکمل ہو گیا, پھر آپ کی طرف سے ناقص سمجھ کے آپ خلیفہ منتخب کر رہے ہیں تو گویا دین ناقص رہ گیا. نبی کریم سب کچھ پہنچا چکے مگر یہی نہیں پہنچائے کہ میرے بعد کون اس کا نگہبان ہوگا. تو پھر امت کے حوالے کر دے اور امت خود فیصلہ کر لے کہ کون حاکم ہو, کون بیت المال تقسیم کرے, کون قصاص لے, کون دیا لے, یہ سارے مسائل کس کے حوالے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بدعتی نہیں پیدا ہو سکتا ہے مسلمانوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے. ناقص دین آپ کے پاس نہیں پیش کیا گیا ہے کہ آپ اس میں کچھ اضافہ کر دیں, یہاں تک تو نبی نے کہا تھا, اس کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں. یہ اصول تو نبی نے بتائے تھے, اس کے علاوہ کی باتیں میں اضافہ کر رہا ہوں. اضافہ کرنے کے لیے نبی نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اضافہ وہ کرتے ہیں جو غدیر میں دین کو کامل نہیں سمجھتے، جو مولا کائنات کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں، وہی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. بدعت کہاں سے آئی؟ دین میں کوئی چیز داخل کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو ناقص سمجھتے ہیں، تبھی تو کامل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز خالی ہے، نعوذ باللہ، کوئی ظرف ہے کہ جس میں کوئی چیز خالی ہے، اس کو پر کرنے کی آپ، جو چیز پر ہے پہلے سے اسے آپ کیا پر کریں گے؟ جو لبریز ہے اس میں ایک قطرہ بھی ملا دیں گے، کیونکہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہے. ایک قطرے کا ملا دینا ایک قطرے کو گرانے کے مترادف ہے. کوئی چیز جس دین میں داخل نہیں ہوتی مگر خارج ہو جاتی ہے. سنت جب تک کم نہیں ہوگی کسی اور کی سنت داخل نہیں ہوگی. تو سنت کو داخل کرنے کے لیے سنت کو مٹانا پڑے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ سنت نبی کے مخالف ہیں، جو لوگ غدیر کو نہیں مانتے ہیں، وہی لوگ اپنی بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں. تو کتنے شیعہ ایسے ہیں جو غدیر کو نہیں مانتے؟ کتنے شیعہ ایسے ہیں جن کا ذہن غدیر ہی نہیں ہے، جو غدیر کا جشن تو مناتے ہیں مگر غدیری نہیں ہے. غدیری کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ غدیر میں دین کو کامل نہیں سمجھتے. اگر دین کو کامل سمجھے ہوتے تو پھر اپنی سنت کو ایڈ نہ کرتے، اپنی سنت کا اضافہ نہ کرتے. یہ کامل نہ سمجھنے کا قصور ہے. کہ غدیر میں کیا اعلان ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر، اب تمہیں کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ دین تمہارے لیے اب کامل کر دیا گیا ہے، کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. سنت مکمل، دین مکمل، قانون مکمل، شریعت مکمل. اب بس آپ کا کام یہ ہے کہ اس شریعت پر عمل کریں. کیسے عمل کریں؟ امیر المومنین کو دیکھتے جائیں، امیر المومنین کی سرپرستی میں انجام پائیں. اسے کہتے ہیں، یہ جو نظام ہے نا، اس نظام کا نام ہے نظام ولایت، اور ولی اللہ العظم کا نام ہے امیر المومنین کی ذات. صلوات پڑھیں. یہ ولی ہیں، سرپرست ہیں. یہ دیکھیں گے کہ جہاد کیسے کیا جا رہا ہے. اب دو ہی مسئلے ہیں نبی کے بعد، گفتگو تمام. اب نبی کے بعد دو سلسلے ہیں، یا طاغوت کے حوالے نظام کر دیا جائے، طاغوت کے حوالے کر دیا جائے، یعنی ان کے حوالے کر دیا جائے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، جو سنت کے مقابلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں یہ تو سنت کہہ رہی ہے، یہاں سے میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ شریعت کہہ رہی ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ حکم، یہ نمازیں رسول نے پہنچائی ہیں، یہ نمازوں کا اضافہ میں کر رہا ہوں، یہ مناسک حج حضور نے بتائے ہیں، یہ منسک، یہ عمل میری طرف سے اضافہ ہو رہا ہے، عزام میں یہاں تک حضور نے بتایا، یہ لفظ میں اضافہ کر رہا ہوں، نماز میں یہاں تک حضور نے بتایا، اس کے بعد میں اضافہ کر رہا ہوں، زکوٰۃ میں، جہاد میں، امر بالمعروف میں، تمام احکام میں یہاں تک حضور نے بتایا ہے، اس کے بعد میں اضافہ کر رہا ہوں. یہ ہے طاغوتیت، یعنی آپ بعد رسول نظام کو طاغوت کے حوالے کر دیں یا نظام کو الہی ہاتھوں کے سپرد کر دیں. ولی کے ہاتھ، ولی کے حوالے کر دیں. تو اب نظام الہی اگر امیر المومنین کے حوالے کیا جائے گا تو وہ علی کے حوالے نہیں کیا، گویا آپ نے اللہ کے نمائندے کے حوالے کیا، اس کے حوالے کیا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول پسند کرتا ہے، جس کے لیے حضور کی دعا یہ ہے، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے. والے من والا، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، رسول جس سے محبت کرتے ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں. بس عزیزان گرامی، یہ وہ غدیر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نے نظام کو، دیکھیے جب تک نظام نہیں بنا تھا اس وقت کسی ولی کی بات کرنا جو ہے قبل از وقت بات تھی، دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان جانشینی کرنا یہ قبل از وقت بات تھی، اب تک نظام بنا نہیں ہے تو حوالے کس کے کیا جائے گا؟ پہلے نظام قائم ہوگا پھر نظام حوالے کیا جائے گا، اس کا وقت ذوالعشیرہ نہیں تھا بلکہ اس کا وقت مقام غدیر تھا، مقام غدیر کا انتظار ہو رہا تھا کہ یہ وقت آ جائے جب قانون پہنچ جائے تب قانون کی حفاظت کی بات، ابھی تو قانون آیا نہیں ہے حفاظت کی بات کیا کر رہے ہیں؟ اب بات آئے گی قانون کی، کہ قانون جب پہنچا دیا گیا اب حفاظت قانون کی بات آئے گی، ان لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب شریعت پہنچا دی گئی تو اب مسئلہ پیدا ہوا کہ شریعت کا محافظ کون ہوگا، جب سنت پہنچا دی گئی تو اب مسئلہ پیدا ہوگا کہ سنت کا محافظ کون ہوگا. تو گویا تمام انبیاء کی آرزو یہی تھی کہ پروردگار ہم یہ قانون پہنچا تو رہے ہیں لیکن کیا قانون بج بھی جائے گا قیامت تک؟ جناب ابراہیم نے سنت قائم کی تو مسئلہ جناب ابراہیم کے پاس یہی تو تھا کہ پروردگار تو نے تو اب مجھے اپنا مسلمان بنا دیا، لیکن پروردگار یہ بھی بتا کیا میری نسل میں بھی سلسلہ اسلام جاری رہے گا یا نہیں رہے گا، کیا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بندے میری نسل میں پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہی پر گفتگو ختم ہو جائے گی، باپ بیٹے پر داستان تمام ہو جائے گی یا سلسلہ آگے بڑھے گا؟ تو آواز آئی ابراہیم یقیناً ہم اس سلسلے کو قیامت تک زندہ رہیں گے تو رکھیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ آخر زمان تک انسانی معاشرہ پہنچ چکا ہے، قیامت سے ہم قریب ہو چکے، آخری امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اب سوال یہی ہے کہ کیا اس وقت بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسلمان ہے تو پھر یہ دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے. یہ جو جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد کہا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھے میرے بیٹے دونوں کو مسلمان بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی سلسلہ اسلام کو جاری رہے. یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی. آج مسلمان باقی ہے. اب جناب ابراہیم نے ایک اور دعا کی تھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تو جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ومن ذریتی، ومن ذریتی یعنی امامت کے، امامت کا سلسلہ کیا میری ذریت میں بھی باقی رہے گا یعنی تا قیامت باقی رہے گا؟ تو اللہ نے کہا تھا یقیناً باقی رہے گا مگر ظالموں تک نہیں، یقیناً باقی رہے گا مگر ظالموں تک نہیں. تو کیا غیر ظالموں میں ذریت مصطفیٰ نہیں ہے، ذریت ابراہیم نہیں ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خلیل کی دعا رد کر دی گئی یا باقی ہے؟ اگر دعائے خلیل باقی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی امام ہوگا، امام ہے تلاش کرنا پڑے گا، پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماننے اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، آ جاؤ اے فرزند مصطفیٰ، نکل آؤ مہدی آخر الزمان. ہے پیدا کرنے کی ضرورت، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہر دور میں ذریت ابراہیمی کا ہونا ضروری ہے اور امامت ان کے حوالے ہوگی، اور امام موجود ہے تو دعائے خلیل زندہ ہے. بس عزیزان گرامی، غدیر آج بھی زندہ ہے، غدیر ختم نہیں ہوئی، غدیر کو ماننے کی ضرورت ہے. غدیر کا جشن منا کر ایک دن میں بھول جانا یہ غدیر فراموشی کی علامت ہے، ناقدری یہ غدیر کی علامت ہے. غدیر زندگی کا حصہ ہے، اس لیے کہ غدیر نظام مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے، نظام اسلامی کو قبول کرنے کا نام ہے. تو غدیر کا سبق ہر روز پڑھانے کی ضرورت ہے. اور صرف امیر المومنین کی امامت کا اعلان غدیر میں نہیں ہوا ہے بلکہ 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہوا ہے غدیر میں. بس عزیزان گرامی، اب اس تناظر میں آپ سنیں کہ پیمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر، جو گونجتی رہتا حشر وہ صدا ہے غدیر. واہ واہ. جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے غدیر، جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر، کہ ابتدا ذوالشیرہ ہے انتہا ہے غدیر۔ غدیر منزل انعام جاویدانی ہے، غدیر مذہب اسلام کی جوانی، غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے، غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے، غدیر کعبہ و قرآن کی ضمانت ہے، غدیر سرحد معراج آدمیت ہے، غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے، غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے، غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی، غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی۔
جزاکم اللہ بالخیر۔
غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی۔ متائے کون و مکاں کو غدیر کہتے ہیں، چراغ خانے جا کو غدیر کہتے ہیں، صداقتوں کی زباں کو غدیر کہتے ہیں، عمل کی روح رواں کو غدیر کہتے ہیں۔ غدیر دین کی تکمیل ہے، سفر نہ کہو نبی کی صبح تمنا ہے، دو پہر نہ کہو۔ غدیر دین کی تکمیل ہے، سفر نہ کہو نبی کی صبح تمنا ہے، دو پہر نہ کہو۔ کہیں سکون کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر، کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر، کبھی صدا سر دار بن گئی ہے غدیر، کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر۔ یہ سب اساس ہے، علم و یقین مٹ جاتا اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا۔
اے غدیر امام زمانہ بلند تر سلوار،
غدیر نام ہے اللہ کی عبادت کا، غدیر نام ہے انسان کی شرافت کا، غدیر نام ہے نوع بشر کی عظمت کا، غدیر نام ہے ربط کتاب و اطرت کا، جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا صدقہ ہے، ہر ایک صبح اسی دو پہر کا صدقہ ہے، جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، فضا میں دور درود سلام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، کہ خلیفہ کوئی نہیں امام باقی ہے، کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ تو ہم دعا کریں پروردگار، پروردگارہ امت مصطفیٰ پہ رحمت نازل فرما، پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ غدیر میں دیے گئے عہد و وفا کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ آئمہ علیہ السلام کی پیروی کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما، پروردگارہ ہمارے قلوب کو نور ایمان نور وحی سے مزین فرما، پروردگارہ ہمارے عقول پر رحمت کی بارش نازل فرما، پروردگارہ ہمیں ہدایت جیسی نعمت سے محروم نہ فرما، پروردگارہ قرآن مجید کو سمجھنے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور آپ کی تلوار حق سے حق و باطل کے درمیان میں فرق ایجاد فرما اور باطل کا خاتمہ فرما، ہم سب کو آپ کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین مرحومات کی روح کو شمار فرما۔